بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج موقع 18 مئی 2019. ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے قائد اعظم. مصنف چراغ حسن حسرت صاحب. کتاب کے کل صفحات ہیں 108. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0306 7878 2222, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1. چراغ حسن حسرت سن 1904 کو پونچھ بیمیار میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں حاصل کی. کچھ عرصہ شملہ میں پڑھاتے بھی رہے. عملی زندگی کا آغاز کلکتہ میں اخبار نویس کی حیثیت سے ہوا. وہاں سے سن 1925 میں ایک عربی مجلہ آفتاب کے نام سے جاری کیا. لاہور آ کر کئی بڑے اخبارات زمیندار احسان میں کام کرتے رہے. لاہور سے آپ نے سن 1936 میں مشہور ادبی نکاحی ہفت روزہ شیرازہ بھی جاری کیا. سن 1940 میں آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ بھی منسلک رہے. دوسری جنگ عظیم میں فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں بطور میجر وابستہ ہو کر اخبار جوان کے مدیر کی حیثیت سے سنگاپور چلے گئے. جنگ کے بعد لاہور آ کر مستقل مقیم ہو گئے. سن 1948 میں روزنامہ امروز کے پہلے ایڈیٹر مقرر ہوئے. سندھ باد جہازی آپ کا مشہور قلمی نام تھا. زندگی کے آخری 2-3 سال کراچی میں قیام رہا. وہاں ریڈیو کے لیے مقامی پروگرام مرتب کرتے رہے. ریڈیو سے علیحدگی کے بعد سلور بریڈٹ کمپنی کے لیے درسی کتابوں کے تراجم بڑی خوبی اور مہارت سے کیے. کراچی سے بیمار ہو کر لاہور آ گئے. 1955 میں انتقال کیا. ہزارہ اخباری کالموں کے علاوہ کئی مشہور کتابیں آپ کی یادگار ہیں، جن میں سرگزشت اسلام، حیات اقبال، مردم دیدہ، جدید جغرافیہ پنجاب، کشمیر، قائد اعظم، پربت کی بیٹی، زریخ کے خطوط وغیرہ شامل ہیں. 2 درجن سے زائد کتابیں بچوں کے لیے اور کئی خوبصورت نظمیں بھی تخلیق کی. بے عیب اور باہماورہ نثر لکھنے میں آپ کا جواب نہیں. آپ بہت اچھے شاعر بھی تھے. اردو ادب و صحافت میں آپ کی لطافت نگاری کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد. قائد اعظم از چراغ حسن حسرت. ترتیب نمبر 1 ابتدائی زندگی، پیج نمبر 5. نمبر 2 بیرسٹری، پیج نمبر 13. نمبر 3 کانگریس، پیج نمبر 21. نمبر 4 مسلم لیگ، پیج نمبر 30. نمبر 5 ہوم رول کی تحریک، پیج نمبر 39. نمبر 6 رول ایکٹ اور تحریک خلافت، پیج نمبر 45. نمبر 7 مسٹر جناح کے 14 نکات، پیج نمبر 51. نمبر 8 کانگریس سے مایوسی پیج نمبر 61، نمبر 9 پاکستان پیج نمبر 59، نمبر 10 جنگ کا زمانہ پیج نمبر 76، نمبر 11 جد و جہد پیج نمبر 82، نمبر 12 حکومت پاکستان پیج نمبر 93، نمبر 13 وفات پیج نمبر 11، نمبر 14 خراج عقیدت پیج نمبر 104۔ ابتدائی زندگی، آج سے 70-80 سال پہلے کراچی کا شہر آج سے بالکل مختلف نظر آتا تھا۔ نہ یہاں موٹریں تھیں، نہ بسیں، نہ سینما، نہ بڑے بڑے ہوٹل۔ آبادی بھی بہت کم تھی، پھر بھی کراچی صاف خاصا صاف ستھرا شہر تھا، اور کسی اور لحاظ سے نہ صحیح، صفائی کے لحاظ سے ہندوستان بھر کے شہروں میں ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ تجارت کے اعتبار سے بھی شہر کو خاصی اہمیت حاصل تھی۔ اس وقت شہر کی تجارت پر زیادہ تر سندھی ہندوؤں کا قبضہ تھا، لیکن بہت سے کچھی اور کھوجا سوداگر بھی یہاں آباد ہو گئے تھے اور ان کا کاروبار ترقی بھی تھا۔ انہی لوگوں میں جینا پونجا بھی تھے جو کھوجا برادری سے تعلق رکھتے تھے اور کراچی کے خوشحال تاجروں میں سمجھے جاتے تھے۔ ان کا اصل وطن تو راجکوٹ تھا، جو کاٹھیاواڑ کی ایک ریاست ہے، لیکن کراچی آئے ہوئے انہیں خاصی مدت ہو گئی تھی اور اب راجکوٹ کبھی کبھار ہی جانا ہوتا تھا۔ جینا پونجا نیو نہم روڈ کی ایک سہ منزلہ عمارت میں رہتے تھے۔ یہ عمارت اب بھی موجود ہے اور وزیر مینشن کہلاتی ہے۔ آج کی طرح اس زمانے میں بھی وزیر مینشن میں کئی کنبے آباد تھے۔ جینا پونجا اس مکان کی پہلی منزل کے دو کمروں میں رہتے تھے۔ عمارت کے دوسرے حصوں میں جو لوگ تھے، ان میں سے بعض ان کی جان پہچان کے تھے اور بعض ان کی طرح کھوجا برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ 25 دسمبر سن 1976 کو جینا پونجا کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے محمد علی رکھا۔ محمد علی جینا 5 کے ہوئے تو انہیں ایک مکتب میں داخل کیا گیا جہاں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے پہلا قاعدہ بغدادی پڑھا، پھر اس زمانے کے عام دستور کے مطابق انہیں ناظرہ پڑھایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکایت لطیف اور اردو کی ایک آدھ کتاب بھی پڑھی۔ ان دنوں سندھ ابھی الگ صوبہ نہیں بنا تھا بلکہ بمبئی میں شامل تھا، اس لیے بمبئی سے کراچی کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس لیے جینا پونجا نے مناسب سمجھا کہ محمد علی کو بمبئی بھیج دیا جائے، لیکن انہیں بمبئی کے ایک اسکول میں داخل ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ ان کی والدہ سکینہ بیگم کے کہنے پر ان کے والد نے انہیں پھر کراچی بلوا لیا۔ یہاں وہ پہلے مدرسہ ہائی اسکول میں داخل ہوئے، پھر مشن اسکول میں بھیج دیے گئے۔ چنانچہ یہیں سے انہوں نے میٹرکولیشن کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت محمد علی جنا کی عمر 16 کی تھی۔ جنا پونجا کئی دن تک یہ طے نہ کر سکے کہ محمد علی کو مزید تعلیم کے لیے کالج میں بھجوا دیں یا کاروبار میں شریک کریں۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سر پیڈرک گراف سے ہوئی۔ محمد علی کا ذکر آیا تو سر پیڈرک نے کہنے لگے، لڑکے کو بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلستان کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ جینا پونجا کو یہ بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی اور کنبے کے دوسرے لوگوں سے مشورہ کر کے محمد علی جینا کو ولایت بھجوا دیا۔ جینا کے بچپن کے حالات ہمیں بہت کم معلوم ہیں، لیکن جو تھوڑے بہت حالات ہم تک پہنچے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح کلنڈرے نہیں تھے، بلکہ انہیں جو فرصت کا وقت ملتا تھا وہ کھیلنے کودنے کے بجائے لکھنے پڑھنے میں گزار دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو مطالعے کے شوق میں بہت رات گئے تک جاگتے رہتے تھے۔ وہ شروع سے دھن کے پکے تھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے اسے پورا کر کے چھوڑتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں صفائی ستھرائی کا بھی بڑا شوق تھا۔ کتابیں بڑے سلیقے سے لگا کے رکھتے تھے اور ان پر کوئی داغ دبا نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوتے تھے، چنانچہ جن لوگوں نے ان کی زندگی کا ابتدائی زمانہ دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ محمد علی جناح کو اس زمانے میں اچھا لباس پہننے کے سوا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ ان کے رشتے داروں میں شروع سے ان کی خوش پوشی کا چرچا تھا، اور وہ جس طرح سے گزرتے تھے لوگوں کی نگاہیں بے اختیار ان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ گجرات کاٹیواڑ میں ہندوستان کے دوسرے حصوں کی طرح یہ رواج مدت سے چلا آتا ہے کہ اکثر شادیاں بچپن ہی سے طے ہو جاتی ہیں۔ کھیم جیت نام ایک خوجہ تاجر تھے جو راجکوٹ کے ایک گاؤں بیانی کے رہنے والے تھے۔ ان کی لڑکی امرت بائی سے محمد علی جناح کا رشتہ بچپن ہی سے طے ہو چکا تھا۔ جناح کو ولایت گئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ امرت بائی کے والد نے شادی کے لیے زور دینا شروع کیا۔ محمد علی کی والدہ سکینہ بیگم کی خواہش بھی یہی تھی کہ شادی جلد ہو جائے، چنانچہ جناح پونجا نے بیٹے کو شادی کے لیے ولایت سے بلوا لیا۔ محمد علی جناح شادی تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن والدین کے اصرار پر مجبور ہو گئے۔ انہیں شادی کر کے ولایت گئے ہوئے تھوڑی مدت گزری تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی شادی سے ٹھیک ساتویں مہینے امرت بھائی بھی انتقال کر گئی۔ محمد علی جناح سن 1892 میں ولایت گئے تھے اور پورے 4 سال کے بعد بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے واپس لوٹے۔ ولایت جاتے وقت انہوں نے بعض لوگوں سے کہا تھا کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، اور ولایت میں انہوں نے جس طرح زندگی بس گزاری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بیرسٹر بن کے روپیہ کمانے ہی کا شوق نہ تھا، بلکہ وہ سچ مچ بڑا آدمی بننا چاہتے تھے۔ لندن میں آج کی طرح ان دنوں میں بھی تفریح کے بہت سے سامان تھے۔ ہندوستان سے جو نوجوان ولایت جاتے تھے ان میں سے اکثر ان قصوں میں پڑھ کے اپنے وطن کو بھول جاتے تھے، لیکن محمد علی جناح نے تفریح اور دل بستگی کے ان سامانوں سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ امتحان کی تیاری سے جو وقت بچ جاتا اسے مطالعے پر خرچ کرتے تھے۔ برٹش میوزیم لائبریری لندن کی لائبریریوں میں سب سے بڑی ہے۔ محمد علی جناح ہر روز اس کتاب خانے میں جا بیٹھتے تھے، لیکن انہیں زیادہ تر بڑے لوگوں کے حالات کے مطالعے کا شوق تھا۔ انہیں بڑا بننے اور دنیا میں نام پیدا کرنے کا شوق تو پہلے ہی تھا، بڑے لوگوں کے حالات کا مطالعہ سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اس زمانے میں ولایت کے ایک ڈرامیٹک کلب سے جو شیکسپیئر کے ڈرامے دکھاتے تھے ان کا تعلق بھی رہا، اور بعض ڈراموں میں انہوں نے خود حصہ بھی لیا۔ بظاہر تو یہ صرف تفریحی مشغلہ تھا، لیکن اس تفریحی مشغلے سے بھی انہوں نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا۔ اب تک انہیں سیاسی جھگڑوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جن دنوں وہ بیرسٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے انہیں سیاست کی جانب متوجہ کر دیا۔ دادا بھائی نوروز جی ان دنوں ہندوستانی لیڈروں میں بڑا اونچا مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ تھے تو پارسی، لیکن ہندوستان کے لوگوں کے خیالات حکومت کے سامنے کچھ اس بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ پیش کرتے تھے جس کی وجہ سے سارا ملک ان کی عزت کرتا تھا۔ ایک موقع پر لارڈ سالسری نے غصے میں آ کے انہیں کالا آدمی کہہ دیا۔ ان دنوں انگلستان میں جو ہندوستانی موجود تھے وہ اس بات پر بہت ناراض ہوئے۔ ہندوستان میں بھی بہت شور مچا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دادا بھائی نوروز جی کو انگلستان کی پارلیمنٹ کی ممبری کے لیے امیدوار کھڑا کیا جائے، تاکہ لارڈ سالسری کو معلوم ہو جائے کہ خود ان کے ملک کے لوگ دادا بھائی نوروز جی کو اپنا نمائندہ بنا کے انگلستان کی پارلیمنٹ میں پہنچ بھیجنے پر آمادہ ہیں۔ ہندوستانی طالب علم نے دادا بھائی کو کامیاب کرانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ دوسرے طلبہ کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح نے بھی اس کام میں بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا۔ دادا بھائی نوروز جی الیکشن میں کامیاب ہوئے اور لارڈ سالسری کو اپنی بدکلامی کا موضوع جواب مل گیا۔ بیرسٹری محمد علی جناح سن 1896 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے واپس آئے، لیکن کراچی میں ان کا جی نہ لگا. ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا, ان کے والد کے کاروبار کی حالت بھی کچھ ایسی اچھی نہ تھی. وزیر مینشن کے دو کمرے جن میں انہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی زمانہ گزارا تھا اب انہیں زیادہ گھٹے گھٹے اور اداس معلوم ہو رہے تھے. نیو نہم روڈ پر اب بھی خاصی چہل پہل تھی, لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سڑک پر ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی ہے. محمد علی جینا چاہتے تو کراچی میں بھی انہیں ملازمت مل سکتی تھی. چنانچہ ان کے والد کے ایک دوست نے جن کا بہت بڑا کاروبار تھا انہیں خاصی بڑی تنخواہ پر اپنے ہاں ملازم رکھنا چاہا, لیکن ملازمت پر ان کی طبیعت نہ تھی. انہوں نے کہا کہ کراچی میں پڑے رہنے سے تو بہتر ہے بمبئی میں چل کے قسمت آزمائی کریں. ان کے والد کے دوست نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے بمبئی میں ہاتھ پاؤں مار کے دیکھ لینے دیجئے, وہاں کوئی صورت نہ نکلی تو کراچی واپس آ جاؤں گا. بمبئی آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی خاصا بڑا شہر تھا. کراچی کا میدان جس شخص کو اپنے حوصلوں کے لیے تنگ نظر آتا تھا وہ بمبئی کا قصد کرتا تھا. جنا بمبئی پہنچے تو اتنا روپیہ پاس نہیں تھا کہ اطمینان سے بیرسٹری کی پریکٹس کرتے, اور تو اور وکالت کے پیشے کے لیے قانون کی جن جن کتابوں کی ضرورت ہے وہ بھی انہیں میسر نہیں تھی. ان دونوں میکفرسن صاحب بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل تھے. انہوں نے جینا کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی تو خیال ہوا کہ یہ نوجوان تو بہت ہونہار لیکن بیرسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے اس سے بے نصیب ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کتابیں نہیں تو میرے یہاں آ جایا کرو, میرے پاس قانون کی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے, تم جب چاہو آ جاؤ اور ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکو اٹھاؤ. محمد علی جینا ولایت سے بیرسٹری کی ڈگری تو لے آئے تھے لیکن ایک تو وہ نو عمر تھے, پھر بالکل نہ تجربے کار. اہل مقدمہ انہی وکیلوں پر اعتبار کرتے تھے جن کا نام نکل چکا تھا, اس لیے شروع میں انہیں کوئی مقدمہ نہ ملا. اور اسی طرح پورے 3 سال گزر گئے. یہ بیکاری اور تنگ دستی کا زمانہ انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا, پھر بھی انہوں نے اس فرصت سے پورا فائدہ اٹھایا. یعنی میکفرسن صاحب کی لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں ان سب کو ایک نظر دیکھ گئے, اور بعض کتابوں کے تو عبارتوں کی عبارتیں انہیں زبانی یاد ہو گئیں. 3 سال کے بعد جب انہیں مقدمے ملنے لگے تو انہوں نے ان کی تیاری میں رات دن ایک کر ڈالے. کبھی کبھی تو وہ ساری رات جا کر آنکھوں کا تیر ٹپکاتے. مسئلے پڑھتے, بیانوں پر غور کرتے, قانونی نقطے نکالتے. انہوں نے اوپر کلے 2-3 مقدمے جیتے تو لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہونے لگی. یہ تو نہیں کہ خاصی فراغت ہو گئی ہو, پھر بھی اتنی آمدنی ہو جاتی کہ تنگیے ترشی سے اپنا وقت گزار سکے اور کسی سے قرض نہ لینا پڑے. انہی دنوں بمبئی کے 3rd پریزیڈنسی میجسٹریٹ مسٹر دستور 3 مہینے کی چھٹی پر گئے. بہت سے وکیلوں اور بیرسٹروں نے اس آسامی کے لیے درخواستیں دی. جینا نے بھی درخواست دے دی, جب بلکہ کسی تعارف کے بغیر سیدھے سر چارلز اولیوٹ سے جو جوڈیشنل کے محکمے کے افسر اعلیٰ تھے جا ملے. ان سے ملنے کے لیے سفارش کی ضرورت تھی, لوگوں کو کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا, لیکن جنا اس طرح بے دھڑک ان سے ملنے چلے گئے کہ سر چارلس نے اسی بات سے متاثر ہو کر انہیں بلا لیا. لیکن اتنے بڑے عہدے کے لیے کسی نہ کسی بڑے آدمی اور خاص طور پر ایسے شخص کا جو جوڈیشنل کے محکمے سے تعلق رکھتا ہو سفارشی خط ضروری تھا. یہ کمی میکفرسن صاحب نے پوری کر دی اور سر چارلس نے جنا کو 3 مہینے کے لیے پریزیڈنسی میجسٹریٹ مقرر کر دیا. 3 مہینے گزرے تھے کہ چیف پریزیڈنسی میجسٹریٹ 3 مہینے کی رخصت پر گیا. مسٹر دستور چھٹی گزار کے آئے تو اس کے قائم مقام مقرر ہوئے. جنا مسٹر دستور کی جگہ مزید 3 مہینے تک میجسٹریٹ کرتے رہے. ان چھ مہینوں کی ملازمت کی وجہ سے ان کی حالت خاصی درست ہو گئی. پہلے وہ گول پٹھا میں رہتے تھے, پھر وینی روڈ کے ایک ہوٹل میں اڑ گئے اور کچھ عرصے کے بعد ایک اچھا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا. لیکن ان کی طبیعت میں یوں بھی کفایت شعاری تھی, پھر تین سال کی بیکاری میں جو تکلیفیں اٹھائی تھی ان کی وجہ سے انہیں روپے پیسے کی خاصی قدر ہو گئی تھی. اس لیے چھ مہینے کی ملازمت میں جو کمایا تھا اس سے قرض بھی ادا کیا اور تھوڑا بہت بچا بھی لیا. لیکن اس ملازمت سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی قابلیت اور ذہانت کی دھاک بیٹھ گئی. مجسٹریٹ کی قابلیت اس کے فیصلوں سے ظاہر ہوتی ہے. جنہ نے اپنی مجسٹریسی کے زمانے میں جو فیصلے کیے تھے ان سے اور لوگ تو الگ رہے, سر چارلس بھی بہت متاثر ہوئے تھے. چنانچہ ایک موقع پر جنہ سے ملے تو کہنے لگا کہ آپ کا نام مجسٹریٹی کے امیدواروں کی فہرست میں لکھا گیا ہے, اب کہ کوئی مستقل آسامی نکلی تو سب سے پہلے آپ ہی کو موقع دیا جائے گا. بڑی اچھی ملازمت ہے, تنخواہ کا گریڈ 1500 روپے تک ہے. جینا نے جواب دیا, لیکن میں تو ارادہ کر چکا ہوں کہ 1500 روزانہ کماؤں گا. سر چارلس اس وقت تو یہ سوچ کے چپکے ہو رہے کہ جوانی کے جوش میں اس نوجوان کی زبان سے ایک بات نکل گئی. زمانے کی کھگڑے اٹھائے گا تو قدر عافیت معلوم ہوگی. لیکن کئی برس کے بعد جب جینا کی ملاقات سر چارلس سے ہوئی تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور جینا کی آمدنی 1500 چھوڑ 2000 روپے روزانہ سے بھی اوپر تھی. گویا انہوں نے سر چارلس سے جو بات کہی تھی وہ پتھر کی لکیر ثابت ہوئی. اصل میں وہ شروع سے طے کر چکے تھے کہ ملازمت نہیں کریں گے, ورنہ انہیں ملازمت کرنا ہوتی تو کراچی سے بمبئی کیوں جاتے ہیں. اور انہوں نے 6 مہینے تھرڈ پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی حیثیت سے کام بھی کیا تو محض حالات سے مجبور ہو کے. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ 6 مہینے کی ملازمت ان کے بہت کام آئی. بمبئی کے قانونی حلقوں میں ان کی خاصی شہرت ہوئی اور انہیں آسانی سے مقدمے ملنے لگے. سچ پوچھیے تو محمد علی جناح کی طبیعت ملازمت کے ڈھب کی نہیں تھی. ملازمت چاہے کتنے اونچے درجے کی ہو, افسروں کی بات چاہے صحیح ہو یا غلط, ضرور ماننی پڑتی ہے. اور جناح کی طبیعت میں آزادی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ کسی کے ویل بند کے نہیں رہنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ وہ بڑے بے باک اور صاحبو شخص تھے, جو بات جیب میں آتی تھی بے جھجک کہہ ڈالتے تھے. ان کی ان خوبیوں نے لوگوں کو بہت جلد اپنی جانب متوجہ کر لیا. ان کے پاس بڑے بڑے پیچیدہ مقدمے آنے لگے اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے بمبئی کے وکیلوں کی صفحے اول میں جا کھڑے ہوئے. جوانی میں بڑے حسین اور جامع زیب شخص تھے, اکیرا جسم تھا, خاصی کھلتی ہوئی رنگت, پھر جو لباس پہنتے تھے بھلا معلوم ہوتا تھا. اچھا لباس پہننے کا شوق انہیں بچپن سے تھا جو مرتے دم تک رہا. لیکن افلاس کے زمانے میں جو مصیبتیں اٹھائی تھی انہوں نے محمد علی جینا کو روپے پیسے کی قدر کرنا سکھا دیا تھا. وہ گھر کا سارا حساب خود لکھتے تھے اور پاکستان کا گورنر جنرل بننے کے بعد بھی ان کا یہی انداز رہا. روپے پیسے کی طرف دل جمعی ہو گئی تو وہ تاج محل ہوٹل کے پاس کی ایک عمارت میں اٹھائے, ایک بگھی بھی خریدی اور خاصے ٹھاٹ سے رہنے لگے. فراغت اور دل جمعی کے اس زمانے میں بھی ان کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا. ان میں نو دولت لوگوں کی سی اکڑ تکڑ تو نہ تھی, البتہ رکھ رکھاؤ ضرور تھا اور اپنے آپ کو بہت لیے رکھتے تھے. یہ چیز ان میں فراغت کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ شروع سے ان کا انداز یہی تھا. کانگریس ہندوستان میں ہندوستانیوں کے حقوق کی ضمانت کے لیے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے نام سے ایک انجمن مدت سے چلی آتی تھی. اس جماعت میں زیادہ تعداد تو ہندوؤں کی تھی لیکن کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. اس انجمن سے مسلمانوں کے الگ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز مسلمانوں کو ہندوؤں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے. بڑے بڑے انگریز مدبروں کا خیال تھا کہ ہندوستان میں کبھی کوئی شورش ہوئی تو مسلمانوں کی وجہ سے ہوگی, کیونکہ ابھی ان کے سر سے حکومت کا نشہ نہیں گیا. بعض انگریز یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کی تو گھٹی ہی میں بغاوت پڑی ہے. ان کا مذہب انہیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کی اطاعت قبول نہ کرو, اس لیے یہ کبھی نچلے نہیں بیٹھیں گے. جب موقع پائیں گے ضرور حکومت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے. مسلمان لیڈروں نے جن میں سر سید احمد خان پیش پیش تھے, انگریزوں کے دماغ سے اس قسم کے خیالات نکالنے کی بڑی کوشش کی اور حکومت کی اطاعت اور وفاداری پر اتنا زور دیا کہ کئی مسلمان سچ مچ ہندوستان کے سیاسی معاملات سے بالکل بے تعلق ہو گئے. بلکہ جب کانگریس قائم ہوئی تو اس سے بھی کوئی سروکار نہ رکھا. ان دنوں کانگریس سے جو مسلمان ہمدردی رکھتے تھے ان کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے, اور ان میں بھی دو چار ہی باقاعدہ کانگریس کے ممبروں میں شامل تھے. لیکن محمد علی جناح کی طبیعت کا میلان شروع سے کانگریس کی طرف تھا. جن دنوں وہ ولایت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے انہی دنوں کانگریس کی تحریک سے انہیں ایک قسم کی دل بستگی سی ہو گئی تھی, اور دادا بھائی نوروز جی کو پارلیمنٹ کا ممبر بنانے میں ولایت کے دوسرے ہندوستانی طالب علموں کی طرح انہوں نے بھی بڑا حصہ لیا تھا. ولایت سے واپس آنے کے بعد برسوں تک انہیں پیٹ کے دھندوں نے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ کسی دوسری طرف توجہ کر سکے. جب ان کی بیرسٹری خاصی چل گئی اور اطمینان اور فراغت کے ساتھ زندگی بسر ہونے لگی تو انہوں نے ملکی معاملات کی طرف توجہ کی اور کانگریس کے ممبر ہو گئے. مسلمان کہنے کو تو سیاسی معاملات سے بے تعلق تھے, لیکن یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں بھی ہندوؤں کی طرح اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے سیاسی معاملات میں حصہ لینا پڑے گا. 1905 میں ایک اہم واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا. یعنی انگریزی حکومت نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. مسلمان بہت خوش ہوئے کیونکہ مشرقی بنگال کے نئے صوبے میں جس میں آسام کا علاقہ تھا ان کی تعداد ہندوؤں سے بہت زیادہ تھی. ان کا خیال تھا کہ نئے صوبے میں ہماری تعداد زیادہ ہے, اس لیے ملازمتوں پر بھی ہمارا ہی قبضہ ہوگا. آگے چل کے لوگوں کو حقوق ملیں گے. یورپ کے جمہوری ملکوں کے ڈھنگ کی کوئی حکومت قائم ہوئی تو اس میں بھی ہم پیش پیش نظر آئیں گے. لیکن بنگالی ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم کے خلاف اس زور سے تحریک شروع کی کہ انگریز حکام بھی گھبرا گئے. کانگریس میں بھی تو ہندو بھرے ہوئے تھے, اس لیے اس نے بھی تحریک کی حمایت کی. مسلمانوں نے یہ رنگ دیکھا تو یہی مناسب معلوم ہوا کہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کانگریس کی طرح کوئی انجمن قائم کی جائے. اب تک مسلمانوں میں جو تحریکیں شروع ہوئی تھیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور علی گڑھ کی تحریک تھی. یہ تحریک جس کے بانی سر سید احمد خان تھے یوں تو خاصی تعلیمی تھی, اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے علی گڑھ میں ایم اے او کالج کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا کالج قائم کر لیا تھا. اگرچہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان سیاست کے بھگیڑوں میں پڑھنے کے بجائے تعلیم پر اپنی ساری طاقت خرچ کر دیں, اور جب تک تعلیم میں وہ ہندوؤں کی برابری کرنے کے لائق نہیں ہو جاتے سیاست سے اپنا دامن بچائے رکھیں. لیکن علی گڑھ سے کبھی کبھی مسلمانوں کے حقوق کی حمایت میں بھی کوئی نہ کوئی آواز بلند ہو جاتی تھی. اب جو بنگالی ہندوؤں کی تحریک نے زور باندھا تو مسلمانوں نے ڈھاکہ میں ایک جلسہ کیا جس میں مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی گئی. اگرچہ اس جلسے میں سر سید احمد خان کے پرانے ساتھیوں کے علاوہ ملک کے سربراہ مسلمان شریک تھے, اور یہ تحریک ایسی نہیں تھی کہ جو ہندوستان کے کسی ایک کونے تک محدود رہی ہو, بلکہ دیکھتے دیکھتے ملک بھر میں لیگ کی شاخیں قائم ہو گئیں. پھر بھی محمد علی جناح جو کانگریسی لیڈروں کی صفے لیڈروں کی پہلی صف میں نظر آتے تھے اس تحریک سے بالکل الگ رہے. اصل میں ان کا خیال تھا کہ ہندو مسلمانوں کو مل کے حقوق حقوق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اور یہ بات بظاہر تو ٹھیک معلوم ہوتی تھی لیکن آگے چل کے انہیں اپنی رائے بدلنی پڑی۔ بنگالی ہندوؤں نے بنگال کے دونوں حصوں کو ایک کرنے کے لیے جو تحریک شروع کی تھی وہ کئی برس جاری رہی۔ اس زمانے میں جینا نے بیرسٹر کی حیثیت سے بڑا نام نکالا، بلکہ ایک عجیب اتفاق ہوا کہ وہ انتخاب لڑے بغیر سپریم امپیریل کونسل کے ممبر بن گئے۔ ان دنوں ہندوستان میں سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے دولت مند لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن جنا کو امپیریل کونسل کی ممبری کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرنا پڑا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس اعزاز کے لیے وہ شخص جو دولت اور عزت میں ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے امیدوار تھے، لیکن دونوں کو یہ کھٹکا تھا کہ اگر اس مقابلے میں ہار گئے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ آخر یہ صلاح ٹھہری کہ دونوں بیٹھ جائیں اور اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیں جس کی قابلیت کا لوہا سب مانتے ہو۔ ان دنوں بمبئی بھر میں جنا کی لیاقت کے جھنڈے گڑے تھے، اس لیے ان دونوں نے انہیں اپنی جگہ کونسل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور محمد علی جنا بلا مقابلہ ممبر منتخب ہو گئے۔ امپیریل کونسل میں جناب کونسل جنا نے اس خوبی سے ہندوستان کی نمائندگی کی کہ دشمن سب پر ان کی ذہانت اور لیاقت کا سکہ بیٹھ گیا۔ ان کی تقریریں بڑے زور کی ہوتی تھی، لوگ سنتے تھے اور وجد کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بڑی بے باکی کے سے گورنمنٹ پر نکتہ چینی کرتے تھے اور طرز حکومت کے نقائص اس جرت اور ہمت سے گنواتے تھے کہ ہندوستانی تو ہندوستانی، انگریز بھی داد دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اب تک تو کانگریس کے سوا اور کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیگ سے وہ بالکل الگ تھلگ رہے تھے، اور ان کی پختہ رائے یہی تھی کہ مسلمانوں کو کانگریس میں رہ کے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ لیکن جن دونوں وہ امپیریل کونسل کے ممبر تھے کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ وہ یا تو لیگ کا نام سن کے کانوں پہ ہاتھ رکھتے تھے یا خود لیگ میں شامل ہو گئے اور اس کے کاموں میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے۔ یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ جب بنگال کے دو ٹکڑے کر دیے گئے تو مسلمان بہت خوش ہوئے، اور اگرچہ ہندو بنگال کے یوں دو حصوں میں بٹ جانے پر بہت ناراض تھے۔ انگریز یہی کہتا رہا کہ بنگال کی تقسیم کا فیصلہ پتھر کی لکیر ہے، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، اس فیصلے میں ذرہ بھر فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بنگالی ہندوؤں کی تحریک بھی اس بلا کی تھی کہ جس نے سچ مچ پتھر کو موم کر ڈالا۔ چنانچہ بنگال کے دو ٹکڑے ہوئے پورے چھ برس گزرے تھے کہ دلی میں ایک بڑی دھوم دھام سے ایک دربار ہوا جس میں اعلان کیا گیا کہ بنگال کی تقسیم منسوخ کی جاتی ہے۔ مسلمان ہندوؤں کو بھی سان و گمان نہیں تھا کہ انگریز اس قدر جلد اپنے اس فیصلے کو جو بڑے تمطراق سے کیا گیا تھا منسوخ کر دیں گے۔ ہندوؤں نے تو اس اعلان پر بڑی خوشیاں منائی، مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا، پھر بھی انہوں نے اس واقعے سے ایک سبق ضرور سیکھا کہ اگر انہیں ہندوستان میں عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنا ہے تو ہندوؤں کی طرح انہیں بھی اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جنا اب تک تو لیگ سے الگ تھلگ رہے تھے، بعض مسلمان لیڈران سے بعض مسلمان لیڈر ان سے کئی بار لیگ میں شامل ہونے کو کہہ چکے تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن نے ان سے لیگ میں شامل ہونے کو کہا تو وہ فوراً آمادہ ہو گئے۔ محمد علی جنا دلی دربار سے کوئی دو برس کے بعد یعنی سن 1913 میں لیگ کے ممبر ہوئے، اگرچہ لیگ کے ممبر بننے کے بعد بھی کانگریس سے ان کا تعلق قائم رہا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ تقسیم میں بنگال کے جھگڑے میں کانگریس کا جو طرز عمل رہا تھا اس نے انہیں کانگریس سے کس قدر بدل ضرور کر دیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر کچھ کہا تو نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہندوؤں کی تنگ دلی کا نقش خاصا گہرا تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ سیاسیات میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے الگ الگ ہیں. پھر بھی ان کے دل کو یہ امید سہارا دیے چلی جاتی تھی کہ شاید یہ دونوں راستے آگے چل کے کسی منزل پر آپس میں مل جائیں اور ہندو مسلمان ایک ہو کے ملک کی آزادی کے لیے کام میں جڑ جائیں.